बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मोहम्मद वाले मोहम्मद पर दुरूद व सलाम के साथ आप नाज़रीन की खिदमत में सारी रिज़वी का पुरखलूस सलाम पहुँचे। प्रोग्राम ज़ाविये निगाह के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और जैसे कि आपके इल्म है कि हम अपने इस प्रोग्राम में गुज़िश्ता एक हफ़्ते के बाद अहम सियासी समाजी वाक़ात का जायज़ा लेते हैं और इलाके के साथ साथ इस्लामी जमहूरी ईरान के मौज़ूआत पर भी इस प्रोग्राम में रोशनी डाली जाती है। तो आइए सबसे पहले मुलाहिज़ा फरमाइए आज के मौज़ूआत, और इन मौज़ूआत के बाद हम एक बार फिर आपका इस प्रोग्राम में खैर मकदम करेंगे। और ये भी बताते चलें कि आज के मौजू पर गुफ्तगू के लिए हमारे स्टूडियो में हमारे बहुत ही मौजूद मेहमान मौजूद रहेंगे। तो मुलाहिज़ा फरमाइए आज के मौजूआत। जी नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में शामिल मौजूआत आपने मुलाहिज़ा फरमाए। इस्लामी जमहूरिया ईरान में इस्लामी इनकलाब की कामयाबी के बाद बहुत सारे अमूर पर ख़ास तवज्जो दी गई। उनमें एक मौजू जो है वह इस्लामी जमहूरिया ईरान की तरक्की और पेशरफ्त का मौजू था कि जिस पर बानी इनकलाब इस्लामी के बाद रहबर इनकलाब इस्लामी ने भी बहुत ज़्यादा जोर दिया और इस्लामी जमहूरिया ईरान को आला इल्मी सतह पर पहुंचाने की बहुत ज़्यादा कोशिशें की। और अब कहा ही जाता है कि इस्लामी जमहूरिया ईरान दुनिया में 10वें नंबर पर है। और शायद मगरबी और साम्राज्य ताकतों की इस्लामी जमहूरिया ईरान की मुखालफत की बुनियादी वजह यही है कि इस्लामी जमहूरिया ईरान इल्मी तरक्की के मदारिज बहुत तेज़ी के साथ तय कर रहा है। इस सिलसिले में पिछले दिनों रहबर इनकलाब इस्लामी ने अपने खिताब में एक बार फिर इल्मी तहरीक चलाए जाने की ज़रूरत पर जोर दिया और इसे इस्लामी मुल्कों और ख़ासतौर पर इस्लामी जमहूरी ईरान की तरक्की और पेशरफ्त का ज़ामिन बताया। मुलाहिज़ा फरमाइए हमारा ये तबसरा।
कायद इनकलाब इस्लामी आयतुल्लाह लुज़्मा सैयद अली खामिनाई ने बुध के रोज़ ईरान भर की यूनिवर्सिटियों के असातिज़ा और मुहक्किकीन के साथ एक मुलाकात में फरमाया कि दुश्मन पाबंदियों के जरिए ईरानियों की कौमी हैसियत पर दबाव और मिल्लत ईरान की तहकीर करना चाहता है, लेकिन इल्मी तहरीक दुश्मन के मंसूबों को खाक में मिला देगी। ईरान में इस्लामी इनकलाब की कामयाबी के बाद ईरान के दुश्मनों खासतौर से अमरीका ने पाबंदियों के हरबे को आजमाना शुरू किया। अवामी ताकत के बलबूते पर आने वाले इस्लामी इनकलाब को बर्दाश्त न करने वाले दुश्मन पाबंदियों समेत मुख्तलिफ हरबों से इस अवामी इनकलाब के खिलाफ जंग पर उतर आए। ईरान जो किसी ज़माने में हर मैदान में मगरिब और ख़ासतौर से अमरीका से वाबस्ता था, इस्लामी इनकलाब की कामयाबी के बाद उसकी पॉलिसियाँ खुद मुख्तारी और खुद एतमादी जैसे बुनियादी उसूलों पर उस्तवार की गईं। इस्लामी इनकलाब के बुनियादी फ़लसफ़े के तहत सियासत, मईशत, इल्म और सकाफत समेत हर मैदान में खुद मुख्तारी और खुद इन्हिसारी तक रसाई इस्लामी इनकलाब के दवाम के लाजमी अनासिर हैं। इस्लामी इनकलाब को 35 साल का अरसा गुजरने के बावजूद ये तहरीक मुख्तलिफ इल्मी मैदानों में पूरी शिद्दत के साथ आज भी जारी है। मुख्तलिफ मैदानों खासतौर से साइंस और टेक्नोलॉजी के शोबे में इस्लामी जमहूरिया ईरान की तरक्की और पेशरफ दरअसल इस्लामी इनकलाब के फलसफे हयात का हिस्सा है। इसी नज़रिए के तहत ईरान तरक्की की चोटियों को यके बाद दीगरे सर करता चला जा रहा है। ईरान की नौजवान नस्ल और दानिश्वर हजरात इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह के फरमान के मुताबिक कि हम हर काम करने की सलाहियत रखते हैं के तहत आज साइंस और टेक्नोलॉजी के उन शोबों में दाखिल हो गए हैं जिन पर किसी ज़माने में महज चंद बड़ी ताकतों की इजारादारी थी। मेडिकल साइंस की दुनिया में ईरान की तरक्की नीज नैनो टेक्नोलॉजी और स्टेम सेल टेक्नोलॉजी में ईरान का एक रेफरेंस मुल्क में तब्दील हो जाना पाबंदियों के इस दौर में ईरान की इल्मी तरक्की की महज चीदा चीदा मिसालें हैं। तमाम तर पाबंदियों के बावजूद आज ईरान साइंस और टेक्नोलॉजी के मुख्तलिफ शोबों खास तौर से मेडिकल साइंस की दुनिया में एक रेफरेंस मुल्क में तब्दील हो गया है और ये ईरान में जारी ताकतवर इल्मी तहरीक और ईरानी अवाम की खुद एतमादी का खुला सबूत है। कायद इनकलाब इस्लामी की ताबीर के मुताबिक ईरान की इल्मी तहरीक आज कामयाबी की उस मंजिल पर पहुंच गई है जिसका दुनिया इनकार नहीं कर सकती और ये कहा जा सकता है कि ईरान की इल्मी तहरीक पूरी दुनिया में पहचानी जा चुकी है। इससे इस बात की भी निशानदेही होती है कि ईरान की इल्मी तहरीक में पाबंदियों से कोई खलल वाक़ नहीं हुआ है और खुद एतमादी की नेमत हासिल हो जाने के बाद कोई भी ताकत मिल्लत ईरान की तहकीर नहीं कर सकती।
नाज़रीन, ईरान में इल्मी तहरीक के दवाम पर ताकीद तबसरा आपने मुलाहिज़ा किया। और अब हम चलते हैं यमन के, जहां पिछले दिनों काफ़ी हालात बहरानी रहे और इन बहरानी हालात से मुतालिक علاقائی میڈیا اور مغربی میڈیا بھی خاموش ہے، صورتحال کیا ہے اور کن وجوہات کی بنا پر یمن میں یہ حالات جو ہیں درپیش ہیں؟ البتہ یہاں یادآوری کراتے چلیں کہ اس خطے میں جب اسلامی بیداری کی تحریک چلی تو یمن بھی ان ملکوں میں پیش پیش تھا، لیکن تحریک کو کس طریقے سے اغوا کیا گیا، منحرف کیا گیا اور وہاں پر اقتدار کی پرامن منتقلی کا جو ڈرامہ رچا گیا اس کے پس منظر میں چلتے ہیں اور ہمارا یہ تبصرہ ملاحظہ کیجیے اس سلسلے میں۔
اور زخمی ہو رہے ہیں۔ بعض عرب ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ شمالی یمن میں حوثیوں اور بعض دوسرے قبائل کے درمیان جھڑپیں ہوئی ہیں، جس کے نتیجے میں 10 افراد ہلاک اور دسیوں زخمی ہوئے ہیں۔ یمن کے مختلف علاقوں میں بدامنی کا سلسلہ جاری رہنے کی مختلف وجوہات بیان کی جا رہی ہیں۔ حکومت یمن القاعدہ سے وابستہ مسلح افراد کو اس ملک کے سرکاری اور سیکورٹی مراکز پر حملے کا ذمہ دار سمجھتی ہے، لیکن سیاسی تجزیہ نگار اور بعض یمنی ذرائع اس ملک میں بدامنی کی مختلف وجوہات بیان کرتے ہیں۔ سیاسی تجزیہ نگار اور یمنی ذرائع کا کہنا ہے کہ ملک میں بدامنی جاری رہنے کی اصلی وجہ مرکزی حکومت کی کمزوری ہے اور تمام دلائل مرکزی حکومت کی کمزوری پر ہی مبنی ہیں۔ اپریل 2012 میں ڈیموکریسی کے نام پر امریکہ اور سعودی عرب کی کھلی حمایت سے برسر اقتدار آنے والی عبدالرب منصور ہادی کی حکومت کبھی بھی بدامنی اور انارکی پیدا کرنے والے عناصر سے نمٹنے کی پوری صلاحیت نہیں رکھتی تھی۔ معزول ڈکٹیٹر علی عبداللہ صالح سے وابستہ عناصر مسلسل اہم سیکورٹی عہدوں پر موجود رہے اور سیاسی عہدوں پر بھی، صرف انہی افراد کی موجودگی کے باعث ان میں سے کچھ افراد کو سیکورٹی عہدوں سے الگ ہونا پڑا، اور اسی سے پتہ چلتا ہے کہ منصور ہادی کی حکومت میں یمنی عوام کے مدنظر تبدیلی لانے کی صلاحیت موجود نہیں تھی۔ سیاسی میدان میں بھی منصور ہادی کی حکومت 30 مہینے کا عرصہ گزرنے کے باوجود ابھی تک پارلیمانی انتخابات کرانے اور مستقل حکومت تشکیل دینے کا راستہ ہموار کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکی ہے۔ منصور ہادی کی حکومت ابھی تک یمن میں قومی اتحاد بھی قائم نہیں کر سکی ہے اور عبداللہ صالح کی حکومت کی طرح فرقہ وارانہ کشیدگی کی جانب قدم بڑھا رہی ہے، اور اس کی مثال شمالی یمن میں دکھائی دیتی ہے جہاں حوثیوں کے ساتھ جھڑپیں جاری ہیں اور حکومت یمن کے حمایت یافتہ گروہ جنگ بندی معاہدے کی بار بار خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ یمنی حکومت سیکیورٹی سمیت دوسرے مسائل کے حل کے لیے سعودی عرب سے امیدیں لگائے بیٹھی ہے، جبکہ آل سعود شمالی یمن میں رہنے والے وہابیوں کی مالی امداد کر کے انہیں حوثیوں کے خلاف جھڑپوں پر اکساتے ہیں۔ ان حالات کے پیش نظر یہ کہنا چاہیے کہ اگرچہ یمن کے مختلف علاقوں میں القاعدہ سے وابستہ افراد کی موجودگی کا انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہ اقدامات بھی یمن کی مرکزی حکومت کی کمزوری کے باعث رونما ہو رہے ہیں۔
ناظرین، پچھلے دنوں ہندوستان کے نو منتخب وزیر اعظم نریندر مودی نے ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کا دورہ کیا۔ ان کے اس دورے کے مضمرات کیا ہیں؟ اس سلسلے میں پی ڈی پی کے لیڈر اور سینئر رکن اسمبلی سے ہماری گفتگو ہوئی ہے، جناب نظام الدین بیگ صاحب۔ وہ ان کے اس دورے کے مضمرات بھی بتا رہے ہیں اور ان کے اس دورے کے فوری طور پر جو انہوں نے دورہ کیا ہے اس علاقے کا، یعنی وادی کشمیر کا، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ آئیے ملاحظہ کیجیے ان کے خیالات۔
دیکھیے، کشمیر ہندوستان کی سیاسی سکیم میں ہمیشہ اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ نریندر مودی اور بی جے پی اقتدار میں آئی ہندوستان میں تو لازمی تھا کہ وہ جموں کشمیر کا دورہ کریں گے ہی کریں گے، لیکن اس میں تعجب کی بات یہ ہے کہ نریندر مودی آئے، انہوں نے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے یہاں دورہ کیا، ایک پن بجلی پروجیکٹ کا افتتاح کیا اور سیکورٹی سچویشن کا جائزہ لیا کور ہیڈ کوارٹر میں، لیکن سیاست سے وہ الگ الگ رہے، نہ کسی سیاسی جماعت کے لیڈر سے جو اہمیت رکھتا ہو اس سے ملے، نہ کوئی سیاسی وفد ان سے ملاقات ہوا وادی کشمیر میں، ماسوائے بی جے پی کے چند ارکان، اور نہ ہی کوئی سیاسی بیان دیا۔ جب بھی ہندوستان کا وزیر اعظم یا کوئی بڑا لیڈر جو حکومت میں ہو کشمیر کا دورہ کرتا ہے تو علیحدگی پسند جماعتیں یہاں بائیکاٹ کی کال دیتی، ایک روایت ہے، اور نریندر مودی کو علیحدگی پسند شاید یہ میسج دینا چاہتے تھے کہ کشمیر کا مسئلہ متنازع ہے اور انہیں سنجید جی سے مسئلے کے تاریخی تناظر کو دیکھنا چاہیے، لیکن جو باقی رہنما ہیں ان سے جو وہ نہیں ملے اس کی خاص وجہ شاید یہی ہو سکتی ہے کہ وہ ابھی کسی جھگڑے یا وواد میں نہیں آنا چاہتے تھے کشمیر کے حوالے سے۔ پاکستان کے ساتھ شاید ان کی بات چیت چل رہی ہے اور خود اپنی جماعت میں وہ کشمیر پالیسی ابھی مرتب نہیں کر پائے ہیں۔ میرا اندازہ ہے، ذاتی اندازہ یہی ہے کہ وہ وقت لینا چاہتے ہیں کہ تاکہ کشمیر کے بارے میں وہ کوئی ایسی ٹھوس پالیسی اختیار کریں جس سے نہ وہ قومی سطح پہ جھگڑے کا شکار ہو، وواد کا شکار ہو، اور نہ ہی پاکستان کے ساتھ حالات خراب ہوں، اور نہ ہی کشمیر میں جو ایک طرح کا ایلینیشن کبھی بڑھتا ہے اگر غلط تو طریقے سے کوئی بات ہو یا پالیسی ترکیب دی جائے، تو اس سے احتراز کرتے ہوئے شاید اس نے ایک طرح کی سنجیدگی کا مظاہرہ کیا۔
ناظرین، اور اب رخ کرتے ہیں عراق کا کہ جہاں صورتحال بدستور بحرانی ہے اور عراقی فورسز اور عوامی رضاکار مسلسل دہشت گردوں کے خلاف کارروائیوں میں مصروف ہیں۔ ایک طرف عراقی حکومت دہشت گردی کے بحران سے نمٹنے میں مصروف ہے تو دوسری طرف عراق کے زیر انتظام کردستان کے علاقے میں جو صورتحال پیش آ رہی ہے وہ بھی عجیب و غریب ہے، اور عراقی کردستان کے لیڈر مسعود بارزانی نے مختلف قسم کے دعوے کرنے شروع کر دیے ہیں اور مرکزی حکومت کے ساتھ ان کی ٹسل اور ٹکراؤ کی صورتحال پیدا ہوتی جا رہی ہے۔ وجوہات کیا ہیں، آئیے ملاحظہ فرمائیے ہمارے اس تبصرے میں۔
عراقی کردستان کے رہنما مسعود بارزانی کی جانب سے حکومت اور اس ملک کی عرضی سالمیت کے خلاف بیانات، طرز عمل اور کردار کے تناظر میں عراقی ذرائع ابلاغ نے مسعود بارزانی کی سربراہی میں کلدم باس پارٹی کے بعض رہنماؤں کے ساتھ ہونے والے اجلاس سے، جس پہ عراق کی صورتحال کو خراب کرنے کا ایجنڈا شامل تھا، پردہ اٹھایا ہے۔ بلا شک مسعود بارزانی اس وقت عراق میں بحران پیدا کرنے والے عناصر میں شامل ہو گئے ہیں۔ مسعود بارزانی نے جو پہلے 2005 میں کردستان ریجن کی پارلیمنٹ اور پھر 2009 میں اس علاقے کے عوام کے ذریعے کردستان کے صدر منتخب ہوئے ہیں، ہمیشہ ہی عراق کی مرکزی حکومت کے فیصلوں کی مخالفت کرتے رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی عملداری والے علاقے میں نہ صرف عراق کی عرضی سالمیت کے خلاف کام کرنے والوں کو پناہ دے رکھی ہے بلکہ نوری المالکی حکومت کے مخالفین کا بھی بھرپور ساتھ دیا ہے۔ عراقی آئین کی روح سے 2005 میں عراقی کردستان کے علاقے کو داخلی خود مختاری دی گئی تھی، لیکن مسعود بارزانی نے اس دوران کوشش کی کہ کردستان کے علاقے میں عراقی قانون کی عملداری نہ ہو اور توانائی، فوجی اور جغرافیائی شعبوں میں مرکزی حکومت کے ساتھ۔ مسعود بارزانی کی چپکلش اور گزشتہ برسوں میں شدید اختلافات نے بخوبی واضح کر دیا کہ مسعود بارزانی حکومت سے گریز کی پالیسی پر عمل پیرا ہیں، اور اب جبکہ حکومت کو سخت چیلنجوں کا سامنا ہے تو مسعود بارزانی نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کردستان کے علاقے کی آزادی کے لیے ریفرنڈم کرانے کا اعلان کیا ہے، جس پر حکومت عراق نے سخت رد عمل ظاہر کیا ہے۔ مالکی حکومت کے مخالفین کے لیے نرم گوشہ رکھنا، ان کو مدد فراہم کرنا اور انہیں پناہ دینا مسعود بارزانی کے جملہ غیر قانونی اقدامات شمار ہوتے ہیں۔ مسعود بارزانی نے 2012 میں اس ملک کے مختلف علاقوں میں دہشت گردانہ کارروائیوں میں ملوث ہونے والے مفرور عراقی نائب صدر طارق الہاشمی کو بھی پناہ دی تھی اور انہیں عدالتی تحویل میں دینے سے انکار کر دیا تھا۔ عراقی ذرائع نے حال ہی میں رپورٹیں شائع کی ہیں کہ مسعود بارزانی نے اپنے غیر ذمہ دارانہ اور غلط اقدامات کے ذریعے اربیل کے علاقے کو جرائم پیش افراد اور کلدم باس پارٹی کے دہشت گردوں کا گڑھ بنا دیا ہے۔ البتہ اس درمیان اہم موضوع یہ ہے کہ عراقی کردستان میں مسعود بارزانی کے اقدامات کے منفی نتائج یقیناً برآمد ہوں گے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ عراق کے کرد ابھی تک صدام کے ظلم و ستم اور کردوں کے خلاف ہونے والی کارروائیوں کو نہیں بھولے ہیں۔ دوسری جانب جس طرح سے شام میں دہشت گردوں کے حامی مغربی ممالک شام سے واپس لوٹنے والے اپنے باشندوں کے منفی نتائج سے تشویش میں مبتلا ہیں، مسعود بارزانی نے کلدم باس پارٹی کے رہنماؤں، اراکین اور دہشت گردوں نیز حکومت مخالفین کو پناہ دے کر کردستان کے علاقے کو سیکورٹی خدشات سے دوچار کر دیا ہے۔ بہرحال مسعود بارزانی ایسے وقت میں اپنے آپ کو امریکہ، صہیونی حکومت، سعودی عرب اور ترکی سے ملانے کے لیے ایک بوسیدہ رسی کا سہارا لینا چاہتے ہیں کہ مذکورہ ممالک کو شام کے بحران میں مداخلت کی بھاری قیمت ادا کرنا پڑ رہی ہے اور موجودہ صورتحال مشرق وسطی کی جغرافیائی تقسیم کی متحمل نہیں ہو سکتی۔
جی ناظرین، ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے پروگرام زاویہ نگاہ میں۔ موضوعات آپ نے ملاحظہ فرمائے اپنے مختلف حالات اور واقعات کے تناظر میں، اور اب ہماری گفتگو کا آخری موضوع ہے فلسطین کی صورتحال، جس پر گفتگو کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے ڈاکٹر سید ہادی صاحب کو۔ میں انہیں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ڈاکٹر سید ہادی صاحب، فلسطین کی صورتحال جو ہے وہ کافی بحرانی اور پیچیدہ نظر آ رہی ہے، اور تین صہیونیوں کے اغوا اور ان کے قتل کے مشکوک واقعے کے بعد اسرائیلی فورسز بظاہر غزہ پر حملے کی پوری تیاریاں کر چکی تھیں۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے اور نظر ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم، خدمت
بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں آپ کی خدمت میں اور ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ صہیونی حکومت جو علاقے میں جو حوادث رونما ہو رہے ہیں کئی سال سے، ان سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نے اپنے اہداف حاصل کرنے کی کوشش کی ہے۔ خاص طور پر اس نے جو ہے وہ صہیونی کالونیوں کی تعمیر جاری رکھی ہے، اور اسی کے ساتھ فلسطینیوں پر حملے بھی تیز کر دیا ہے۔ عرب ملکوں میں جو واقعات رونما ہوئے، مصر میں آپ دیکھیں کہ جو فلسطین کے پڑوس میں ہے اور مصر میں اور صہیونی حکومت کے درمیان سیکورٹی معاہدہ پایا جاتا ہے، وہاں جو حالات رونما ہوئے اس کے بعد دیکھیں کہ فلسطین کا محاصرہ اور زیادہ سخت کر دیا گیا۔ یہاں تک کہ پھر تین صہیونیوں کا اغوا ہو جاتا ہے مشکوک انداز میں، اور کسی بھی تنظیم نے یا کسی بھی جماعت نے، کسی گروہ نے ان صہیونیوں کو کے اغوا کی ذمہ داری قبول نہیں کی، اور پتہ بھی نہیں چل سکا کہ کس نے اور کن لوگوں نے اور کن اہداف کے تحت ان صہیونیوں کو اغوا کیا، اور اس کے بعد پھر ان صہیونیوں کا جنازہ مل جاتا ہے۔ اس کے بعد صہیونیوں نے شفاعت کے یعنی قدس بیت المقدس، مشرقی بیت المقدس کے ایک نوجوان کو ان لوگوں نے اغوا کیا، اور اس کے بعد تو اس کو جو ہے وہ زبردستی پیٹرول پلایا جاتا ہے اور پھر اس کو زندہ جلا دیتے ہیں۔ یہ جو آپ ظاہر ہے کہ یہ جو واقعہ ہے، یہ نوجوان فلسطینیوں میں غم و غصے کی لہر دوڑ جاڑنے کا باعث بنا، اور پھر دوسرے شہروں میں مظاہرے، خود غرب اردن میں اور غزہ میں مظاہرے ہوئے، حتیٰ فلسطین سے باہر بھی اس سلسلے میں کافی مظاہرے کیے گئے، جو صہیونیوں کی درندگی ہے اس کے خلاف۔ تو آپ دیکھیں کہ صہیونی حکومت غزہ پر وسیع حملہ کرے گی یا نہیں کرے گی۔ یہ جو تین صہیونی جو اغوا کیے گئے، اس کے بعد جو غیر اخلاقی، غیر قانونی اور بلا جواز جو اقدامات اس نے کیے ہیں، اور اس نے جو گھروں کی تلاشی لی ہے، اور جس طرح سے اس نے جو حملے کیے ہیں، اور جس گھر پر بھی صہیونی فوجیوں کو شک ہوتا تھا کہ اس گھر کا کوئی بھی فرد کسی بھی طرح سے جو ہے وہ ان صہیونیوں کے اغوا میں ملوث ہونے کا شبہ کرتے تھے، اس گھر کو انہوں نے منہدم کر دیا۔ تو جو جہادی فلسطینی تنظیمیں ہیں اور جہاد اسلامی اور دیگر جو تنظیمیں صہیونی فلسطینی تنظیمیں ہیں، وہ صہیونی جرائم کا جواب دینے پر وہ مجبور ہوئیں، اور اس کے بعد پھر صہیونی کابینہ کا ہنگامی اجلاس ہوتا ہے، جس میں انہوں نے اس بات کا جائزہ لیا کہ غزہ پر وسیع تر حملہ کیا جائے یا نہ کیا جائے. اس کے بعد پھر یہ کہ جو ظاہر ہے کہ فلسطینیوں نے جو جواب دیا ہے, راکٹیں حملے کیے ہیں, اس کے بعد صہیونی حکومت کے وزیر اعظم نتن یاہو نے اس بات کا جائزہ لیا کہ اگر ہم غزہ پر حملہ کریں تو کس ہدف کیا ہونا چاہیے, اور اگر حملہ کرتے ہیں جنگ شروع ہوتی ہے تو اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہوگا. تو بہرحال اس درمیان مصر نے وساطت کی ثالثی کی اور مصر کی ثالثی سے ایک
ڈاکٹر سید ہادی صاحب سے ہماری گفتگو جاری رہے گی فلسطین کے موضوع پر یہاں, لیکن ہم ایک مختصر بریک لے رہے ہیں, پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ناظرین ہماری گفتگو ہو رہی ہے ڈاکٹر سید ہادی صاحب سے فلسطین کے مسئلے پر. ڈاکٹر صاحب, آپ نے اپنی گفتگو میں اشارہ کیا علاقے کی صورتحال پر, اسلامی ممالک جس صورتحال سے دوچار ہیں اور اس کی جو پیچیدگی ہے اس میں ایک بار پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اسرائیل جو ہے وہ فلسطین پر فلسطینیوں کے خلاف محاصرہ تنگ تر کرنے کی کوشش کرتا ہے, غزہ پر حملہ کرنے کی بات ہوتی ہے, لیکن جب فلسطینی مقاومت کی طرف سے استقامتی تحریک کی جانب سے جوابی کارروائی ہوتی ہے اور غاصب اسرائیل کے بعض علاقوں کو جو ہے راکٹوں کا نشانہ بنایا جاتا ہے تو جنگ بندی کی بات ہوتی ہے. اس درمیان مصر بیچ میں کودتا ہے اور مصر کی انٹیلیجنس کی وساطت سے جنگ بندی کی بات ہوتی ہے اور ممکن ہے کہ یہ جنگ بندی جو ہے وہ ہو جائے. میں پوچھنا یہ چاہوں گا اور سوال یہاں پر یہ ہے کہ ایک طرف جو ہے وہ پورا خطہ دہشت گردی اور خوریزی کی لپیٹ میں ہے, ایسے موقع پر اسرائیل نے جو جس کی طرف سے پوری دنیا کی توجہ ہٹ چکی تھی اور ہٹی ہوئی ہے ان مسائل سے, عام طور پر دیکھنے میں یہی آتا ہے, کیا ضرورت پیش آئی کہ اس موضوع کو یعنی فلسطین کے مسئلے کو ایک بار پھر عالمی سطح پر اٹھانے کی کوشش کرے اور اس حد تک آگے بڑھے کہ ایک نئی انتفاضہ تحریک کے وجود میں آنے کا خدشہ پیدا ہو جائے؟
دیکھیے ابھی جو ہے دیکھیے تیسری انتفاضہ کی کوئی بات اگر کرنا جو ہے جلد ہوگی, لیکن بہرحال حالات اس کے لیے فراہم ہو چکے ہیں. دیکھیے تیسری تحریک انتفاضہ کے آغاز کے لیے کچھ عوامل بہرحال ضروری ہیں اور وہ چیز پائی جاتی ہے. خود فلسطین کے عوام جو موجودہ صورتحال ہے اس سے تھک چکے ہیں. محمود عباس کی قیادت میں فلسطینی انتظامیہ کی کارکردگی سے فلسطینی عوام مایوس ہو چکے ہیں. خود مختار انتظامیہ کی جانب سے جو مذاکرات کا سلسلہ شروع کیا گیا تھا وہ کسی نتیجے تک نہیں پہنچے. صہیونی حکومت نے صہیونی کالونیوں کی تعمیر کا اور دیگر جارحیتوں کا سلسلہ جاری رکھا. آپ دیکھیں کہ یہ جو مذاکرات ہیں وہ بھی ناکام ہو چکے ہیں صہیونیوں کی جو رکاوٹیں ڈالنے کی کوششیں ہیں. دوسری طرف ہم جو ہیں وہ دہشت گردی میں عروج کا مظاہرہ کر رہے ہیں. افسوس کہ آج کے دور میں مختلف عرب ملکوں کی عرضی سالمیت کو اور قومی اتحاد و یکجہتی کو دہشت گردی نے خطرے میں ڈال دیا ہے. اس میں اس درمیان خود صہیونی حکومت جو ہے وہ فلسطینیوں پر دہشت گردی کے مقابل دہشت گردی کی سرکوبی کے بہانے حملے کرتی ہے. آپ دیکھیں کہ صہیونی حکومت کا جو مسئلہ ہے, اگر وہ غزہ پر حملہ کرنا چاہتی ہے, اگر وہ اپنے فوجی تخمینوں میں اسے یہ اطمینان حاصل ہو جائے اور علاقے سے متعلق جو تخمینیں ہیں اور علاقے کے جو صورتحال ہیں ان کو اگر دیکھا جائے, اس میں اسرائیل کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اس کو کیا کرنا چاہیے. اس میں جو ہے یہ جو شام میں جو کچھ وہ چاہ رہے تھے وہ نہیں ہو سکا. بشار اسد کی حکومت ساقط نہیں ہوئی بلکہ وہاں پر دہشت گردوں کے مقابلے میں مزید مضبوط ہوئی ہے. اور آپ دیکھیں کہ اس کے بعد ان لوگوں نے عراق پر حملہ کیا اور داعش نے اعلان کیا کہ بھائی ایک ہفتے کے اندر بغداد پر ان کا قبضہ ہو جائے گا, اور لیکن یہ بھی نہیں ہوا. تو آپ دیکھیں کہ پے در پے دہشت گردوں کے ذریعے جس منصوبے پر وہ عمل کر رہے تھے اس میں شکست ہو رہی ہے. یعنی یہ امریکہ اور اسرائیل کی مشترکہ شکست ہے کہ یہ جو شکست ہے یہ اس بات کا باعث بنی ہے کہ فلسطینی نوجوانوں میں یہ امید پیدا ہو کہ امریکہ کو جو کہ شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے اس سے ہم فائدہ اٹھا کر اپنی تحریک شروع کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی آپ دیکھیں کہ خود فلسطینی عوام جو فلسطین کے حالات ہیں وہ بھی فلسطینی عوام کو مجبور کر رہے ہیں, فلسطینی عوام پر دباؤ بڑھ رہا ہے, فلسطینیوں کا محاصرہ تنگ تر ہوتا جا رہا ہے, غزہ کا محاصرہ اتنا شدید ہو چکا ہے کہ غزہ کے عوام کو سانس لینے کی بھی اجازت نہیں دی جا رہی ہے. غزہ کے عوام کو جو کم ترین انسانی حقوق بھی حاصل نہیں ہیں. تو آپ دیکھیں کہ بہرحال فلسطین کے جو عوام ہیں, عورتیں, مرد, بچے, ان کے لیے جو ہے وہ جہنم کسی کیفیت پیدا کر دی گئی ہے. تو یہ ظاہر ہے کہ ان حالات میں آپ دیکھیں کہ جو 1987 میں جو پہلی انتفاضہ شروع ہوئی اس میں پہلے فلسطینی نوجوان پہلے آئے, اس کے بعد پھر جو ہیں وہ لیڈران آئے ہیں. دوسری انتفاضہ میں بھی یہی ہوا کہ پہلے جو ہیں وہ فلسطینی عوام میدان میں, عورتیں, مرد, بچے, انہوں نے تحریک شروع کی تو پھر اس کے بعد لیڈران آئے. تو اب اس وقت بھی جو صورتحال ہے کہ فلسطینی عوام مکمل طور پر تیار ہیں. تو تیسری انتفاضہ کے آغاز کے لیے اگر دیکھا جائے تو حالات پوری طرح سے فراہم ہیں. اب یہ ہے کہ صہیونی حکومت نے اگر غزہ پر وسیع تر اور چوطرفہ حملوں کی کا فیصلہ کیا تو ظاہر ہے کہ اس صورت میں تحریک انتفاضہ شروع ہو سکتی ہے. اب آپ دیکھیں کہ صہیونی حکومت اور تل ابیب کی جو حکومت ہے وہ آپ دیکھیں کہ اس طرح سے اس بات کو آگے بھی نہیں بڑھانا چاہتے ہیں.
ڈاکٹر سید ہادی سے ہماری گفتگو جاری رہے گی. اور آپ کے علم میں ہے کہ تین فلسطینیوں کے اغوا کی جو داستان سامنے آئی ہے اس کو مغربی میڈیا جس انداز میں اچھال رہا ہے وہ بھی خود اپنے طور پر اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ یہ ایک پہلے سے طے شدہ منصوبے کے تحت فلسطینیوں پر دباؤ ڈالنے کی سازش ہے. یہاں ہم ایک بریک لے رہے ہیں, پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ڈاکٹر صاحب, میں آخری سوال کرنا چاہوں گا آپ سے وقت کی محدودیت کے بنا پر. آپ نے اشارہ کیا انتفاضہ کی طرف, آپ نے اشارہ کیا غزہ کے پر حملے سے صہیونی حکومت کے انصراف کی طرف. یہاں پر فلسطین کی جو نئی حکومت ہے اس کا کردار کیا ہے, جو قومی آشتی کی حکومت وسیع البنیاد سطح پر تشکیل پائی ہے اس کا رول کیا آپ دیکھ رہے ہیں؟
دیکھیں, قومی مصالحت کی جو قومی آشتی کی حکومت ہے اس کا کوئی کردار نہیں ہے. آپ دیکھیں جو کچھ ہے وہ جو آپ جو فلسطینی انتظامیہ ہیں اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. جو غرب اردن میں فلسطینی انتظامیہ ہے اس کے پاس جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ وہاں کی جو پولیس ہے حتیٰ ان کو بھی جو ہے وہ تو تنخواہ ملتی ہے, وہ آپ وہ ان کو پتہ ہے کہ ان کے اوقات کیا ہے. تو آپ دیکھیں بین الاقوامی سطح پر وہ چاہتے ہیں کہ بس اپنا ایک ذرا تھوڑی سی فعالیت دکھلائیں. آپ دیکھیں کہ حماس نے بھی استعفیٰ دے دیا, جو اسماعیل ہانیہ نے استعفیٰ دیا تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آؤ دیکھو ہم جو ہیں مفاہمت کریں اور ایک قومی آشتی اور قومی اتحاد کی حکومت قائم کریں. یہ جو حکومت ہے یہ کافی کمزور ہے, بے اختیار ہے, لیکن یہ بے اختیار اور کمزور حکومت بھی صہیونیوں کو قبول نہیں ہے. اب یہ جو فلسطینی قومی آشتی کی جو قومی اتحاد کی فلسطینی حکومت ہے, تو آپ دیکھیں کہ حماس کو وہ لوگ جو ہیں حماس کو جو ہے وہ انہوں نے دہشت گرد تنظیم قرار دیا ہے. تو وہ اب یہ جو قومی آشتی کی حکومت ہے اس کو بھی آپ دیکھیں کہ, لیکن یہ کہ محمود عباس کی قیادت میں جو بھی حکومت ہوگی اس حکومت سے بہت زیادہ امید نہیں رکھی جا سکتی ہے. وہی جو صہیونی حکومت کا یہ جو ہے ایک طرح سے لائقہ ہے, لیکن ہاں جو جہادی تنظیمیں ہیں جیسے حماس ہے, دیگر تنظیمیں ہیں, ان سے امید رکھی جا سکتی ہے. لیکن خود فلسطین کے عوام کے اندر بھی اور علاقے کے حالات بھی, یہ سب جو ہیں یہ تیسرے تحریک انتفاضہ کے لیے حالات کو سازگار بنا رہے ہیں.
بہت شکریہ ڈاکٹر سید ہادی صاحب آپ کا کہ آپ تشریف لائے. اور ناظرین, یہاں ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. فلسطین کی صورتحال بظاہر پیچیدہ ہوتی جا رہی ہے, اور اب دیکھنا یہ ہے کہ تیسری انتفاضہ کب اور کن حالات میں وجود میں آتی ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ. بہت شکریہ.